اللہ رسول اللہ کے اب بھی میں خطبہ پڑھا گیا تھا، اس میں آیات و احادیث مبارکہ تھی، ان کا اردو تک یہ خطبہ قصب معاش کے بیان میں تھا۔ پہلی حدیث ارشاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قصب حلال کا تلاش کرنا ایک فرض ہے بعض فرض کے، یعنی فریضہ نماز وغیرہ کے بعد اس کا درجہ ہے، یہ نہیں کہ اس پہ منہمک ہو کر نماز بھی بھول جاؤ، اور جس کو غذائے ظاہری یا باطنی نصیب ہو وہ اس سے بالکل ہی مستثنا ہے، واللہ عالم۔ دوسری حدیث اشاق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص نے ہرگز کوئی کھانا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے سے بہتر نہیں کھایا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تیسری حدیث اشاق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ بولنے والا، امانت دار تاجر، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ شاس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ بولنے والا، امانت دار تاجر، انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سین میم کی تلاوت کی، یہاں تک قصہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تک فرمایا بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو 8 یا 10 سال تک عجیب بنایا اپنی شرم گاہ کو پاک رکھنے اور کھانے پینے کے لیے۔ پانچویں حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ جا لکڑیاں جمع کر اور بیچ، بس وہ آدمی چلا گیا، لکڑیاں لاتا بیچتا رہا، پھر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور 10 درہم کما چکا تھا، وہ بعض کا کپڑا بعض کا کھانا خرید چکا تھا، بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنا تیرے چہرے پر زخم لا دے، یعنی بھیک مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن زخم لا دے۔ چھٹی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور دوسرا کو پیشہ کیا کرتا تھا، بس اس کمانے والے نے اپنے بھائی کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، یہ کچھ کماتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھ کو اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ شاخ میں تعالیٰ شاہ نے بس جب جمعے کی نماز پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور اللہ کی روزی تلاش کرو، اس حالت میں بھی تم اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح اور نجات، تم کو فلاح اور نجات ہو۔ اور حضرت علی و سعد بن مالک و عبداللہ بن مسعود و عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن عروہ اور آل ابی بکر اور آل علی اور ابن سیرین نے کھیتی کی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرایہ پر دینے کا امر فرمایا ہے۔ ان روایات سے قصب حلال کی ضرورت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس میں سعی اور کوشش لازم ہے، البتہ جو شخص ایسا قوی القلب ہو جس کے لیے قصب کسی واجب میں خلل انداز نہ ہوتا ہو اس کو ترک قصب کی اجازت ہے، جیسا کہ روایت ششم سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ بعض حالتوں میں متوکلین کے لیے ترک قصب افضل ہے، جس کی تفصیل کتب تصوف سے معلوم ہو سکتی ہے، اور قصب حرام سے تو ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ اصل چیز ہے قصب حرام سے بچنا، جس کی تفصیل مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بیان میں بھی فرمائی، قصب حرام سے بچنا، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی دل کے اندر ایسی ظلمت لاتا ہے کہ دل کے اندر کی نورانیت بجھ جاتی ہے، اور پھر گناہوں کے تقاضے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اطاعت کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور قصب حلال سے دل کے اندر نورانیت آتی ہے، اور نورانیت سے دل کے اندر ایسی استعداد آتی ہے کہ پاکیزہ جذبات، پاکیزہ خیالات، وہ پاکیزہ عزائم، وہ پاکیزہ طاقت اندر میں ایسی ابھرتی ہے کہ اللہ کی ہر عطاعت کا کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی کمائیوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے زمانے کے اندر ایسی چالوں کے ساتھ ایسی حرام چیزیں، ناجائز چیزیں رواج پا چکی ہیں، یعنی ان کو رواج دیا جا چکا ہے کہ جن کی طرف التفات بھی نہیں، دھیان بھی نہیں جاتا، دھیان بھی نہیں جاتا. بلی صاحب دوسرے کو شرط لگانا کیسا ہے؟ شرط لگانا خالص جوا، اور جوا حرام. دیکھیے ایک بات بڑی عجیب ہے، وہی صاحب پہلے تو یہ پوچھنے لگے کہ سنا ہے کہ سور کا نام زبان پر لے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، نام ہی ہونا چاہیے. سور کا نام زبان پر لے زبان کی ہو جاتی ہے ناپاک، تو سور کا نام زبان سے نہیں دینا چاہیے. میں نے خنزیر کا نام تو قرآن میں آیا ہے، لفظ خنزیر قرآن میں آیا ہے، لیکن بات عجیب یہ ہے کہ خنزیر سے نفرت اتنی شدید ہے کہ اس کا نام بھی زبان پر لانا ہم کیا سمجھتے ہیں زبان ناپاک ہو جائے گی، کیونکہ خنزیر کو، سور کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. اب جس اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اسی اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اسی اللہ نے جوئے کو بھی حرام قرار دیا ہے. اب خنزیر سے تو نفرت اتنی شدید کہ اس کا نام بھی زبان پر لانا چاہتے ہیں، جوئے سے نفرت دے، جوئے سے نفرت. دیر رات میسج آ رہے ہیں ایسا مسجد کہ اتنے لاکھ جیت لو، اتنے ہزار جیت لو، ہاں 10 روپے بندہ کا 10 روپے تو ہے نا، یہ 10 روپے حرام جوئے پر لگانا. تو کتنی شکلیں ایسی ہماری کمائیوں کے اندر آج رائج ہو گئی ہیں جس میں سود اور جوا ایسے انداز سے آ چکا ہے کہ آدمی کا دھیان بھی جائے. خنزیر سے نفرت ہے اور شراب سے بھی ہے عمومی طور پر. خیر کچھ لوگ ہیں جو بےچارے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اس میں ملوث ہیں، ورنہ عمومی طور پر مسلمانوں کو شراب سے بھی نفرت ہے اور خنزیر سے درجہ کی ہے کہ نام نہیں، لیکن جوئے کی نفرت، کیونکہ مال کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے اور مال چاہیے اور مال کا مقابلہ ہو رہا ہے. جیسے فرمایا ہوتا ہے کہ غنا تو نفس دل کا ہے، تو دل میں غنا ہے نہیں ہے، یہ دل میں قناعت نہیں ہے، اللہ نے دے دیا اس پر قناعت نہیں ہے. حل من مزید، اور ملے اور ملے اور ملے اور ملے، حرص ختم نہیں ہوتی، کیونکہ دوسرے کما رہے ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہمارے اندر بھی حرص اٹھتی ہے کہ ہم بھی کماویں. اب اس کے مقابلے کے اندر حلال سے نہیں ملتا تو حرام میں چلا، ناجائز میں مبتلا، ان کے طور طریقوں سے متاثر ہو کر ان کو اپنے اندر راج کرتے چلے جا رہے تاکہ ہمارے پاس بھی ہو، ہماری بھی تو نہیں کوئی شان و شوکت ہماری بھی ہو، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آج ہمارے سامنے ہے کہ نیک اعمال کی رغبت کم سے کم تر بلکہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جب کمائی حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، مشتبہ ہوگی، کے اندر سے پھر وہ استعداد جو عطا کی ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے. ایک واقعہ بزرگوں نے ایک دفعہ بیان فرمایا، دو بچے چھوٹے مسجد میں نماز کے لیے آتے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی تو جو جوتے باہر پڑے ہوتے ہیں نا، ان جوتوں کو دو طرف کر دیتے، یہ جنت یہ جہنم، کچھ دائیں کچھ بائیں، لوگوں کو بڑا غصہ آتا، ان کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے، لیکن وہ اس سے بات مانتے، گھر والے بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ ان کی عادت بن گئی، بس آ کے کیا کرتے، ادھر ادھر کرتے، ایک دفعہ یک یک چھوڑ دیا، پہلے روکنے سے رکتے نہیں تھے، اب کسی نے کہا شکا کر چھوڑ دیا، اب نہیں کرتے، اب ایک کام ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بھی کرتے، جب تک چھوڑ دیا تو تجسس ہوتا ہے، لوگوں کو تجسس ہوا کہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا، یک یک نہیں، تو ان کے گھر گئے، گھر والوں سے حالات لیے، تو اس کی والدہ نے، ان بچوں کی والدہ نے بتایا کہ اصل میں میری عادت ہمیشہ باوضو پکا کے کھلانے کی ہے، تو اس کھانے کی برکت سے ان کو باقاعدہ نظر آتا تھا، جوتوں سے ان کو نظر آتا تھا کہ یہ اس لیے ادا کرتے تھے، اب کہیں سے کوئی کھانا ایسا مشتبہ آ گیا جس دن سے وہ کھا لیا، اب ان کو نظر نہیں آتا وہ کیا کرے، نظر اب نظر نہیں آتا، تو حرام کھانے سے، مشتبہ کھانے سے اگر کوئی ایسی اللہ کی عطائی چیز بھی ہوتی دل کے، وہ بھی ختم ہو جاتی، رحمۃ اللہ مر لاہور کے اللہ والے بزرگ اتنے ہیں، فرمایا کرتے تھے، ان کو کشف القبور ہوتا تھا، اور بہت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی صلاحیت، یہ اس لیے وہ اپنے کھانے پینے کی بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، ہر وقت اپنی جیب میں چنے رکھتے تھے، جہاں کہیں دعوت پر گئے اور مشتبہ ان کو نظر آ جاتا تھا تو اپنے چنے نکل کھانا شروع کر دیتے، اور بہت دفعہ لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا، لیکن اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنے کسب کو حلال کر لو، خرد و نوش کو حلال بنا لو، تو اللہ آپ کو بھی صلاحیت عطا کرے گا، یہ بات ہے، اگر اپنے کسب کو اور خرد و نوش کو، کھانے پینے کو بالکل حلال پاکیزہ کر، اللہ تمہیں بھی صلاحیت عطا کرے گا، ہمارے بہت سے اکابر کے واقعات میں سے آتا ہے کہ حرام کھانا کھا نہیں سکتے، دبا کھا نہیں سکتے، ہلکی اترتا نہیں تھا، الٹی ہو جاتی، اور آج اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے، التفات بھی نہیں، اب تو ملنا چاہیے بس، ہم تو کھانے کی مادی لذتوں سے آشنا ہیں، اس کے اندر کی حقیقت باطنی جو ہے اس سے، اور اکثر یہی ہے جی، سستی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، عام ہے یہ سستی، سستی کا لفظ، ابھی پرسوں کچھ ملنے کے لیے احباب آئے ہوئے تھے، جاتے وقت اٹھتے اٹھتے یہی کہنے لگے، سستی کا علاج بتاؤ، سستی کا یعنی جی ہمارا بھی چاہتا ہے کہ شریعت پر چلیں، دین پر چلیں، لیکن سستی ہو جائے، میں نے کہ مارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آرام سے فرماتے تھے، سستی کا علاج کیا اس کی ضد کر لو، سستی کا علاج کیا اس کی، سست ہو جاؤ، کیونکہ ایمان اختیاری چیز ہے، اعمال اختیاری چیز ہے، ہمت کا استعمال کرنا اختیاری چیز ہے، اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے استعداد رکھی ہے، اس کا مقابلہ کر لو، اس کے مقابلہ جہاں تو ہمت استعمال کرنی، اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جو اس کے اسباب ہیں سستی کے، ان کا ازالہ کیا جائے، تو سستی کے اسباب کے اندر یہ سبب ہے، کھانا پینا مشکوک، کمائیاں مشکوک. اچھا اب ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی صاف واضح نظر آ رہا ہے حرام، ہم سب جانتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ سفارتی نہیں دھیان نہیں جاتا. اب دفتر کے اندر، ملازمت کے اندر ایک اجارہ ہے، ایک معاہدہ ہے جس کی اجرت دی جاتی ہے، 8 گھنٹے کام کرنے کی اجرت دی جاتی ہے. اب 8 گھنٹے کام ہی نہ کرے، اس کو نہیں سمجھتا نہ جائے گا. اس میں جو خیانت کی، وقت کے اندر خیانت کی. اس دن میں یاد آ گیا، ہمارے ایک ساتھی تھے سعودی عرب کے اندر، انگلش ٹائپسٹ ان کو رکھا گیا تھا، ایک کمپنی تھی بہترومی، اور 2-3 مہینے میں ایک خط ٹائپ کرنے کیا. تو سارا کاروبار نظام وہاں چلتا تھا عربی کے اندر، ان کو رکھا تھا انگلش ٹائپسٹ. اب کبھی 2-3 مہینے میں ایک کہیں لیٹر، ایک کاغذ ٹائپ کرنا. جب انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد، بیعت کے بعد، ان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ میری تو پتہ نہیں کمائی ہے بھی سے کہ نہیں، میں سارے بیٹھا رہتا ہوں. اور بلکہ دفتر کہہ دیتے ہیں چلے جاتے، لٹ پڑ کے بلا نہیں جاؤ، گھر آرام کر جاتے. جب ضرورت پڑے گی ہم آپ کو بلا لیں گے، آرام کر جاتے. ان کو شرم آنے لگی، یعنی اس احساس، یہ جب دل کے اندر بیداری آتی پھر احساس پیدا ہوتا ہے. انہوں نے مفتی صاحب کو پاکستان خط لکھا، مفتی ولی حسن صاحب ٹون کی ہوتے تھے جامعہ بنوریا کے اندر، ان کو صحیح تفسیر لکھی کہ کیا میں جلدی چلا جایا کروں یا دیر سے آ جایا کروں، کام ہی نہیں بیٹھنا پڑتا ہے. جواب یہ گیا کہ آپ کو پابندی اوقات کے پیسے ملتے ہیں، کام لے نہ لیں لیکن وقت پر جاؤ اور وقت پر واپس آؤ. یہ کام ہو یا نہ ہو، اگر کام نہیں لے رہے تو آپ اس پر نہیں ہیں، آپ کی پابندی ہونی چاہیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ باقی جب میرے بھی وقت ہے جو کام کوئی نہیں، میں کتاب پڑھ لوں دینی کا تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ 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 احساس پیدا کب ہوا؟ جب دل کے اندر شفافت آنی شروع ہوئی. اس ذریعے سے جو ملوث ہو رہا ہے، جو ناپاکی آ رہی ہے، جو اس کے اندر آلائشیں آ رہی ہیں کھانے پینے کا، اس کی طرف ہی کباب نہیں. جو عمومی طور پر ہمارے حضرت مفتی تقی عثمان صدامت برکات اللہ ان کی زندگی پر کر تا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں کو قائم رکھے، وہ فرماتے بہت سی شکلیں ایسی ہیں جن کو ہم نجائز سمجھتے نہیں ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے جی مجھے سرٹیفکیٹ بنا دو. مجھے کیا بنا دو؟ چھٹی کرنی ہے نا. کیا کرنی ہے؟ ڈاکٹر بنا دو. بیمار نہیں ہے تو چھٹی کرنی. اچھا اس پر ایک واقعہ لکھا دیتے ہیں مستقی طور پر، کہنے کہ ایک صاحب مجھے ملنے آیا کرتے تھے کسی اور شہر سے، کراچی میں کچھ دن ٹھہرتے تھے، مجھے ملتے تھے. ان کی جو طرز زندگی تھی، ان کی شکل صورت سے میں بہت ان سے متاثر تھا. عبادت بھی کرتے تھے ماشاءاللہ، چہرے پر بھی اور اس کو بھی محراب بھی، یعنی ان کے وہ اخلاق بھی اچھے تھے اور تھے بھی ماشاءاللہ دیکھنے میں بالکل. ایک دفعہ وہ آئے ہوئے تھے تو جو ان کے آنے کے جو دن تھے اس نے بتایا کہ 3 دن کے لیے میں آیا ہوں. اس کے بعد جو میں نے کہا آپ گئے نہیں، آپ کی چھٹی ختم نہیں ہوگی. کہ لیں میں نے چھٹی بڑھا لی ہے، میں نے سرٹیفکیٹ بھجوا دیا. چھٹی بڑھا لی ہے، سرٹیفکیٹ بھجوا دیا. میں کیا تو ڈاکٹر سے بنوا لیا میں نے. میں نے کہا اللہ خیر رکھے، کیا آپ بیمار ہیں؟ دیکھو نظر تو آپ نہیں آ رہے. میڈیکل سرٹیفکیٹ جو آپ کہتے ہیں بھجوایا ہے، چھٹی بڑھائی ہے، تو آپ بیمار تو نہیں؟ کہتے نہیں نہیں بیمار تو نہیں، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. وہ چھٹی ایسے ملتی نہیں نا زیادہ. تو فرما رہے تھے یعنی اس درجے پر یہ عادت رواج پا چکی ہے کہ نیک بندہ بھی عبادت میں شغف کے باوجود اچھے اخلاق کے باوجود یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں. تو میں نے پھر متوجہ کیا, میں نے کہا یہ تو بالکل نہ جائے گا. یعنی کئی چیزیں ہیں جو معاشرے میں راج ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ اس کا شراب کا کاروبار, سب کہیں گے ہاں جی شرابی شراب کا کاروبار کرے غلط ہے, لیکن اس کو غلط سمجھے. سمجھتے میرے پاس آئیں گے مدارس والے تو دور دراز سے, جی ہمارے آپ ایک لکھنے خطوں میں تعارف میں کہ آپ جانتے ہی نہیں, یہ چھوٹا سا کام نہیں آپ کر کے دے رہے, میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں, نہ میں نے آپ کا مدرسہ دیکھا, میں کیسے لکھوں آپ کا, یہ چھوٹا سا کام نہیں کر رہے, ناراض ہو. یہ ذمہ داری کیریکٹر سرٹیفکیٹ آج عام ہو گیا ہے, کسی عہدے پر ہے جو اسکیل ہے نا تو اس کے بعد وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے, اب آگے بنا کے دیے جائے جانتے ہی نہیں, اس پر لکھا ہوگا کہ میں اتنے سال سے جانتا ہوں, حالانکہ نہیں جانتا, اس کو ناجائز بھی سمجھتا. ایک تو واضح ہے نا, یعنی یہ چیزیں ایسی رائج ہیں, لیکن جس کے دل کے اندر بیداری آ جاتی ہے تو اس کے اندر کھلبلی مچتی ہے, تو پھر غلط کی طرف ہوتا ہے, پھر کوئی ناراض ہوتے ہیں. کہتے لو جی ایک چھوٹا سا کام, اس کو چھوٹا سا کام سمجھتے ہیں, ایک گواہی ہے اس کو چھوٹا سا کام سمجھتے ہیں. تو حلال حرام کی تمیز کرنا, اپنی کمائیوں کو پاکیزہ کرنا, یہ اللہ کی فرمایا اپنی خرد و نوش کو حلال بنا لو تو تمہارے دلوں کے اندر بھی ایسی لائیت آ جائے گی. اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے. ابھی رمضان المبارک میں جو ہم نے مشق کی ہے, اللہ سے مانگے یہ مشق ہماری زندگی بھر چلتی رہے. ابھی بولے تو نہیں جی, پورا مہینہ مشق کی ہے, ابھی تو 10 ہی دن گزرے ہیں, کیوں جی ایک اشرہ ہی گزرا ہے نا. پورا مہینہ مشق کی ہے, اپنے نفس کو ہم نے روکا بڑی آسانی سے اللہ کے حکم سے, اس کی دی توفیق سے. کتنے گھنٹوں ہم نے اپنے نفس کو روکا اس کی مرغوبات سے, تو نفس کو قابو کرنے کی ایک استعداد ہمارے اندر بڑھی ہوئی ہے. کیسی گرمی رہی, لوڈ شیڈنگ رہی, ان سب کے باوجود بڑی آسانی کے ساتھ اپنے نفس کو ہم نے روکا, اس کی مرغوبات سے روکا, ناگوار حالات کے اندر بھی روکا. میں عرض کیا تھا نا کہ ایسے بندے بھی ملے ہمیں جنہوں نے صبح سحری نہیں کھانے کا موقع ملا پھر بھی روکا اپنے آپ کو, آسانی سے روک لے, کہتے کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں مطلب کہ بڑی آسانی سے گزر گیا, تھوڑا سا آنکھ دیر سے کھلی تو ایک دم پریشان تھوڑی سی ہوئی بھی ہے, گرمی ہے کیا بنے گا, لیکن نیت کر لی. یہ نہیں کہ بڑھ کے سو گئے, نہیں اپنے کام پر گئے, کام بھی کیا, سب کچھ کیا, آرام سے گزارنے لگے. نفس مچلا, اس نے کہا کہ قضا رکھ لینا, شروع میں اس نے یہ مشورے تو دیتا ہے نا, لیکن آسانی سے نفس کے اس مچلنے کو بھی دبا دیا کہ نہیں رکھنا ہے. بس جب یہ نفس ایسے مچلتا رہتا ہے, ایسے اس کو گھور لو تو بیٹھ جاتا رہا, جب اس کو سنا دو نا کہ میں نے اب نہیں کرنا, پھر سیدھا ہو جائے. تو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے استعداد تو اپنی جگہ دی, یعنی استعداد عطا فرمائی, لیکن ہمارے لیے ایک مشاہدہ کرا دیا کہ نفس کو قابو کرنے کا عزم جب کر لو گے تو آسان ہے. اب اسی مشق کو اب کرتے رہنا, یہ مچلے گا, یہ ابھرے گا, یہ تقاضے کرے گا, یہ تاویلیں کرے گا, یہ فتوے دے گا یہ بڑا مفتی ہے، بڑے بڑے فتوے دے گا. اب وہی جو اللہ نے استعداد ہمیں عطا فرمائی اور بڑی رمضان کی برکت سے اب ہم نے ہمت کر کے اسی استعداد کو استعمال کر کے اپنے آپ کو شریعت پر چلنے کے لیے اور زیادہ ہمت سے آمادہ کر کے چلنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے، اچھا لگا. لیکن جس طریقے سے رمضان مبارک کی ایک فضا تھی، اس فضا میں نورانیت تھی اور برکات تھی، تجلیات تھی، وہ ایک موسمی فیض تھا. ایک موسم میں کچھ برکات کا ظہور خاص موسم میں ہوتا ہے، غیر رمضان میں نہیں ملے گا وہ. جو عشر اخیر کے اندر جو برکات تھی وہ غیر باقی رمضان کے دنوں میں نہیں ملے گی، یہ تو ایک وقتی موسمی ہے. اور کچھ اللہ پاک نے تاثیرات جو ہے رکھی ہیں کچھ کچھ مقامات کے اندر، یعنی یہ تو موسمی ہے نا کہ سال میں رمضان کا فیض رمضان میں ملے گا، شب جمعہ کا شب جمعہ کا ملے گا وقت مقرر ہے، شب قدر کا شب قدر میں ملے گا وہ وقت مقرر ہے، نو ذی الحجہ کو عرفات میں ملے گا اس کا وقت مقرر ہے اور جگہ مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے. یعنی نو ذی الحجہ کو عرفات کے باہر کچھ نہیں ملے گا وہ فیض، کیونکہ اس کا جگہ بھی مقرر ہے، یعنی اس جگہ سے ہی ملے گا. اور نو ذی الحجہ ہی کو ملے. اب عرفات میدان موجود ہے، دس کو جاؤ تو وہ بات نہیں ہوگی، آٹھ کو جاؤ وہ بات نہیں، تو سارا سال وہاں جاؤ. ویسے جاتے ہیں جو زائرین جاتے ہیں کہ جا کے دیکھ کر آئیں تو سناٹا پہاڑوں کو دیکھو تو نظر آئیں گے، وہی چیزیں وہی ہیں. لیکن وہ جو خاص برکات ہے اس خاص موسم میں نو ذی الحجہ کو، وہ مقرر ہے. تو ایسے رمضان کی خاص برکات مقرر ہیں اس مہینے کے ساتھ، وہ سال کے بعد ہی ملے گی. لیکن جن جگہوں کے اللہ نے رکھا، نماز مسجد میں پڑھو، مسجد کا اپنا فائدہ ہے، گھر میں نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اللہ پاک نے بعض شخصیتیں ایسی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے اندر بھی استعداد رکھی ہے کہ ان کی خدمت میں جائیں گے تو روحانی برکات وہاں سے بھی ملیں گی. کچھ مجلسیں ایسی ہیں کہ وہاں جائیں گے تو روحانی برکات وہاں بھی ملیں گی. ذکر کی مجلس ہے جس کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی یاد جمع ہوتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت ان کو کیا کرتی، بھانپ لیتی ہے. اب فرشتوں کی صحبت مل گئی، اور فرشتے معصوم ہیں، اور فرشتے نورانی ہیں، اور فرشتوں میں نفسانیت ہے ہی نہیں. تو ایسی مجالس کے اندر جب ہم آئیں گے، فرشتوں کے ساتھ ہمارا اختلاط ہوگا، تو ان کی برکات سے ہمارا دل متاثر ہوگا. یہ ہر وقت مل سکتی ہے. یہ رمضان تو سال کے بعد یہ بہے گا، اب سال تک یہ آدمی بیٹھا رہے گا، یعنی کچھ نہ کچھ کیا ہے. اب اس کے لیے بھی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، یعنی سستی دور کرنے کے لیے، اپنے اندر ہمت دینے کے لیے، تو ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر اور ایسے اشخاص کے پاس ہم آنا جانا رکھیں تاکہ ہمارے دلوں کی روحانی استعداد بڑھتی رہے. کہ کچھ تاخیرات اعمال کی ہیں، قرآن کی اپنی، جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو نور حقیقت قرآن نصیب ہوگا، وہ دل میں جب آئے گا. نماز پڑھیں گے تو نماز کا اپنا ایک نور ہے، جس کو سمجھا نا کہ نماز، بے شک نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. اب یہ فوراً ہمارا نفس کہے گا، لوگ تو رک رہے نماز پڑھتے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، نماز نہیں ہے. نماز کی تاثیر ہے کہ نماز روکتی ہے برائی بے حیائی سے، لیکن نماز تو ہو. ہماری نماز کیا ہے؟ اس پر محنت ہی نہیں. بچپن میں جو پڑھا دی استاد نے ہے، بس وہی اس کو رٹ لیا اور چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد کبھی خیال ہی نہیں کیا اس کے پہلے. فاسد ہو گئی، خیال ہی نہیں ہے. حرکات جو ہے ہو رہی ہیں، دونوں ہاتھ سے جناب کو جا رہے ہیں، کپڑے کر رہے ہیں صحیح، پوچھتے نہیں مفتی صاحب سے، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، تو نماز کی برکات کیسے ملے؟ تو نماز کی برکات حق ہے، بالکل پکی چھکی بات ہے، نماز میں روک ہے۔ سرکار کا شادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ ایک آدمی چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھنے دو، ان قریب یہ نماز اس کو اس برے پول سے پیل سے روک دے گی، یا جب نماز میں جان آئے گی، جاندار نماز بن جائے، پڑھنے دو، جب پڑھتے پڑھتے جاندار نماز آئے گی روک دے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھے ہی نہیں، یہ نماز جیسی کیسی پڑھتے رہے، نہ پڑھنا زیادہ کبھی ہے، لیکن اللہ سے مانگ کر کوشش کر کے نماز کو آگے سے زیادہ جاندار بنانے کی کوشش کریں۔ جب نماز کے اندر جان آئے گی، جاندار نماز ہوگی، تو یہ خود روکے گی، اس کی اپنی برکات ہے۔ تو نماز کا ایک اپنا نور ہے، وہ دل میں آئے گا، بلکہ ہمارے سمایا کہتے ہیں نماز میں تو کئی نور جمع ہو جاتے ہیں، ہماری سمت کدھر آ جائے، تو کعبہ کا نور آ جائے گا۔ ہم متوجہ جب ہو گئے، ہم نے رخ قبلہ کی طرف کر لیا، تو خانہ کعبہ سے وہ نور حقیقت کعبہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر نماز کا اپنا نور ہے، پھر نماز میں قرآن پڑھیں گے تو جناب نماز کا قرآن کا نور دل میں آئے گا، پھر نماز میں ذکر بھی ہے، تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سب کا نور ہے۔ تو ایک نماز کے اندر کئی انوارات آئیں گے، یہ سارے انوارات جو دل میں جمع ہوں گے، اس نورانیت سے پھر ظلمت نکلے گی، پھر فحاشی نکلے گی، پھر بے حیائی نکلے گی، لیکن دل میں کس کے ٹھہریں گے؟ جو دل سیدھا ہوگا، اور برتن اوندھا ہو اس میں کیا پڑے گا؟ برتن اوندھا ہو اس میں کیا پڑے گا، یا برتن گندا ہو اس میں کیا پڑے گا؟ یعنی دل کو صاف کرنا اور دل کو سیدھا رکھنا۔ اس لیے نماز کے اہتمام کے لیے ہے کہ اس کی پہلے سے تیاری ہو، نماز سے پہلے نماز کا اہتمام، جب آدمی استنجا کرتا ہے اس کو نماز کے لیے، اس وقت سے اس کا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کے اندر شریعت کا لحاظ رکھے، سنت کا اتباع رکھے، وضو کے اندر نور ہے، تو وضو کے ساتھ اور نورانی دل کے اندر ہوگا، پھر جو مسجد کو مسجد کی طرف چلے گا، ہر قدم پر نور ملے گا، پھر مسجد میں داخلے کی دعا ہے، یعنی سارا اہتمام ہے۔ جب اس کی تیاری اہتمام سے کرے گا تو دل کے اندر روحانیت آتی چلی جائے گی، پھر سنت غیر موقعہ یا سنت موقعہ یا اس سے پہلے تحیت المسجد یا پہلے تحیت الوضو، یہ سارے اعمال ہیں۔ اب جب تکبیر کہے گا فرض نماز کے لیے اللہ اکبر، اب اس کا دل بالکل صاف شفاف ہو کر اللہ کی عظمت سے بھر جانا چاہیے، اس کے احساس سے، اس کے دراز سے، اب نماز کی طرف متوجہ ہوگا، اب نماز کی حقیقت نصیب ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا ہے کہ یہ ہمیں ہر وقت مل سکتے ہیں، میسر ہے۔ تو رمضان کے اندر استعداد ملی، اس استعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ہمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے مانگ کر کوشش کریں، اپنے اعمال کو جاندار بنائیں، شاندار بنائیں، اور اپنے اندر اسی استعداد کے لیے ہمیں یہ جو مشق ہماری ہو رہی ذکر کی جائے ہلکے کی، اس کے اندر خالص ہو کر آئیں۔ یہ جو ہم نے ایک تعلق جوڑا ہے تصوف کے ساتھ اور تزکیے کے ساتھ جو ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کا ہمیں بار بار اپنے اندر استحضار بنانا ہوگا، اور کچھ جذبات ہوں گے نکالنے ہوں گے، اس سے مقصود دل کی اصلاح ہی رہے، دل کے اندر نورانی استحضار حاصل کرنا ہی رہے، دل کے اندر پاکیزگی حاصل کرنا ہی رہے، دل کے اندر وہ ہمت حاصل کرنا ہی رہے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روک دے۔ اب اس میں علائشیں آئیں گی کچھ اور، ان کو نکالنا۔ جب ہم خالص آئیں گے نا، تو پھر اللہ پاک بھی ہمیں خالص جذبات عطا فرمائے، اور اس میں ملوث کریں گے تو پھر بھائی ویسے ہی حال ہو۔ تو جب بھی ذکر کے لیے آنا ہو یا کہیں جانا ہو تو اس وقت دل کو ٹٹولا جائے اور دل کے اندر سے منفی جذبات کو نکالا جائے، مقصد کا تعین کریں. یہاں تو بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے تعین کر لیا ان کو واقعی فائدہ بھی ہو رہا، ان کے اندر کی استعداد بڑھ رہی، ان کے اندر حرام سے بچنے کی قوت آ رہی، ان کے اندر ناجائز سے بچنے کی قوت آ رہی. آپ ہی میں آ کے بتاتے ہیں، ایسے بھی ہیں. لیکن بعضوں کے جذبات ایک دفعہ تو ماشاءاللہ ہمت کی تو خوب بنے، پھر چھوڑ دی تو ختم ہو گئے. یہ تو مستقل محنت ہے، جیسے گھر کی صفائی مستقل ہے، نہ کرو کچھ دن تو کیا حال ہو جاتا ہے. ایک باغ لگا دے پھر چھوڑ دے، باغ اجڑ جاتا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ باغ لگانے کے بعد اگر باغ سے ہم نے خوشبوئیں لینی ہیں پھلوں کی، اس کے منظر سے لطف اندوز ہونا ہے تو مستقل محنت ہے کہ باغ کے اندر باڑ لگائی جائے جنگلی درندوں سے، اونٹوں سے اس کو بچایا جائے، اس کے اندر سے جو ہے جھاڑ پھونک، جھاڑ جو ہے جو خود رو پودے ان کو نکالا جائے، مستقل صفائی کی جائے، مستقل اس کو پانی دیا جائے، تو اس کی صلاحیت باقی رہتی ہے. پھول مہکتے رہتے ہیں، خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور اگر ایک دفعہ تو لگا دیا جی بس جی واپس بن گیا، پھر چھوڑ دے، پھر نہ صفائی نہ کوئی باڑھ نہ پانی لینا. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں باغ کیا ہو جاتا ہے، پھر پودے خشک ہو جاتے ہیں. جب پودے خشک ہو جاتے ہیں پھر صفائی بھی نہیں ہے تو جھاڑ جھنکار، جب جھاڑ جھنکار کو اس میں اگتا ہے خود رو پودے، پھر اس کے اندر جناب آ جاتے ہیں سانپ اور بچھو اور کیڑے مکوڑے. اب ایسی جگہ جہاں پہلے انسانوں کو فائدہ پہنچتا کیا ہو جائے گا، اس میں سے خوف آتا ہے. اسی طریقے سے دل پر مستقل محنت ہوتی رہے گی، اس سے دل کے اندر پاکیزہ جذبات ابھرتے رہیں گے، اچھے اخلاق ابھرتے رہیں گے، اچھے اعمال کی استعداد بڑھتی رہے گی، لیکن مستقل محنت ہے. اس لیے فرمایا کہ اندری راں می تراش می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کس زمانے میں یہ بات فرما دی کہ اپنے اندر تراشتا خراشتا رہے، یعنی جھاڑ جھنکار نکالتا رہے، علائشوں کی صفائی کرتا رہے ہر وقت، تا دم آخر فارغ مباش، آخری سانس تک فارغ نہ ہو، یہ چھٹی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں تزکیے کی اس برکات کو حاصل کرنا، تصوف کی صفائی کو حاصل کرنا، دل کے اندر اس پاکیزگی کو حاصل کرنا، اس ہمت کو ہم نے مستقل حاصل کرنا، اس قلعے میں مستقل مزاجی سے مستقل محنت کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ کر کے پھر چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، نہیں، لگے رہنے کی بات. اس لیے مستقل محنت کرتے رہتے اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ جب بھی یہاں آئیں تو اپنے اندر اچھی طرح ٹٹول کر اور کوئی ہو جذبہ اس کو نکال، خالص اسی کے لیے آئیں گے، انشاءاللہ اندر میں استعداد بڑھے گی. اور پھر جو ذکر جہاں جس کی مشق کر رہے ہیں یہی تک نہیں رکھنا اس کو، اس کو زندگی بھر کے لیے اپنے روزانہ کی معمولات میں شامل کریں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. یہ روحانی غذا ہے، غذا کے بغیر کیا کم ہمتی ہے، تو روحانی بے ہمتی ہو رہی جو آج. مستقل اپنے معمولات میں شامل کرنا، جو مستقل کرتا رہتا ہے اس کی برکات خود محسوس کرتا ہے، دکھاتے بتاتے جو کرتا ہے. ایک وقت کا کھانا ناگا کر دو تو آدمی محسوس کرتا ہے، رمضان شام کو ذوق ہوتا نہیں ہوتا، فاقہ آ جائے تو ذوق ہوتا کہ نہیں ہوتا، محسوس کرتا ہے. کبھی یاد نہیں رہتا، مشغولی ایسے رہتا ہے، پتہ نہیں کمزوری کیوں ہو رہی ہے، وہ میں نے تو کھانا نہیں کھایا. ایسی ہے روحانی ضعف ہوتا ہے. تو مستقل غذا ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اس کی مستقل عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. تو یہ روحانی غذا مشکل مزاجی سے کھانے کی ضرورت ہے. تو ذکر کے حلقے پر قناعت نہیں کرنی، یہاں قناعت نہیں ہے. اب قناعت جو مفتی صاحب نے بتایا نا، وہ مال کی قناعت ہے جو اللہ دے اس پر قناعت کر، اس پر تو قناعت کرتے نہیں. اس میں تو حل من مزید نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں. یہاں قناعت یہاں نہیں، یہاں حل من مزید. لیکن بات عجیب ہے کہ جس کے اندر کا یہ ذوق بیدار ہو جاتا ہے، وہ حل مزید میں خود ہی لگ جاتا ہے. اور ذوق بیدار نہیں تو جو ہمارا حال اور ہے. اہل ذوق رکتے نہیں ہیں. جب مزہ آ رہا ہو، پھر ضرورت کا احساس بھی ہو جائے، اندر میں قوت آ بھی رہی ہو، اور جی چاہتا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ زیادہ ذکر کر لیں گے کچھ کچھ ہو جائے گا. یہ بھی غلط قسم کا شیطان نے پڑھایا ہوا ہے کہ جی اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس سے خراب نہیں ہوگا، اللہ کے نام سے کبھی نہیں ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم. یعنی اللہ کا نام تو ایسا ہے، لا یضر، کبھی ضرر نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز زمین کی نہ آسمان کی. اللہ کے ذکر سے نقصان کبھی نہیں ہوگا. نقصان ہوتا تو اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں. ذکر کی کثرت سے نقصان کبھی نہیں ہوگا. یہ بھی تو ہمات میں سے آ چکا ہے، جی وہ اس نے اتنا ذکر کیا اس کا دماغ خراب ہوگا، اس سے نہیں ہوا، کچھ اور وجہ. اس لیے جو ذکر ہم یہاں کرتے ہیں، جو ذکر ہم سیکھتے ہیں، اس کو ہم روزانہ کے اپنے معمولات میں شامل کر کے پھر اس کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اندر میں استعداد بڑھتی رہے گی. اللہ ہمارے دلوں کی اور اس مقصود پر نظر رہے کہ اس سے لینا کیا ہے، شریعت مطہرہ پر کامل طریقے سے پورے طریقے سے چلنے کی استعداد حاصل کرنی ہے کہ شریعت 100% محبوب ہو جائے، مرغوب ہو جائے، جی چاہے شریعت بوجھ نہ ہو. آج بوجھ ہے، گرانی ہے، آمادگی نہیں ہے. یا کچھ لے لیا، کچھ چھوڑ دیا، اکثر چھوڑ دیا، کچھ لے لیا، نہیں، ساری شریعت پر، ہر حکم کو ماننا ہے، ہر نافرمانی کو چھوڑنا ہے، ہر گناہ کو چھوڑنا ہے، ہر اطاعت کو کرنا ہے. اب اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے. اللہ پاک کی حکم کی تعمیل میں جس سے فرمایا جا رہا ہے، بس کو ربا کا فی نفسی کا تدرعا و خیفۃ و دون جہر من القول بالغدوب والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، یعنی چپ کے چپ. اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے کرو، یعنی کثرت سے، یعنی جو فائدہ ہم لینا چاہتے ہیں اپنے اندر میں، وہ کثرت سے ہوگا. اور کثرت کی حد نہیں ہے، کثرت کی کوئی تعداد نہیں ہے، گنتی بھی نہیں ہے، اس لیے بارے ذکر میں گنتی نہیں ہے، کثرت. غافلین غافلین میں سے نہ ہو. یعنی غفلت کا علاج کیا ہے؟ دل کے اندر جو غفلت تاری ہو جاتی، جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جس پر یہ سارے منفی جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، ان سے چھٹکارے کا طریقہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپ کے چپ کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ تمہارے فضکرو یاد کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو ہم دل میں اللہ کی یاد بسائیں گے، اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے، تو اللہ پاک کی توجہ سے اللہ کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل میں روحانیت آئے گی، روحانی قوت آئے گی، دل میں ظلمت نکلے گی، منفی جذبات دبیں گے، پاکیزہ جذبات ابھریں گے. بس اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ، یعنی اصل ذکر ہمارا تنہائی کا ہے کہ ہم تنہائی میں کچھ وقت مقرر کر کے اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کی تکرار، اس کو رچا لیں بسا لیں. فتبارک اسم ربی کا، یہ اللہ کا مبارک نام ہے، یہ متبرک نام ہے، اس کی برکت منصوص ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فتبارک اسم ربک. تو اس اسم کی برکت کو لینا ہے، اس کو دل پر نقش کر لو، اس کو دل میں رچا لو بسا لو، اس کی دل میں اتنی تکرار کہ وہ ہمیں برکت پاتے. وہ برکت کیا ہے؟ کہ دل کا میلان ہر عطاعت کو ہو جائے، ہر نافرمانی سے ہٹ جائے. تو انشاءاللہ اگر مشق کریں گے تو اللہ ہمیں استعداد دیں گے، اور اللہ سے مانگیں تو جس سے مقصود ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرنا تاکہ توجہ دل پر آ جائے، کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں. کہ مشق کے لیے یہ وقتی ضرورت ہے کہ آنکھ بند کر کے دل کا تصور کریں، اور دل پر خوشنما حروف سے لکھیں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کو یاد کر رہا، اللہ پاک متوجہ ہیں، نورانیت آ رہی ہے دل میں، چمک آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے. اب دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں سما جائے، جو اس کی ہر عطاعت پر ڈال دے، اس سے حیا آنے لگے، تنہائیوں کے اندر بھی حرام کاموں سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے اس کی مشق کر لیتے ہیں.
اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله وسبحانه العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة بي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عنا فاعلم إنك تعلم ما نعلم اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك نرجو عندنا من عملنا اللهم احسن عاقبتنا في دنيانا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب العبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا يا ارحم الراحمين ہمارے یہاں بیٹھنا جمع ہونا تجھے یاد کرنا اس کو قبول کرنا اپنے ذکر کے طریقے کی حقیقت ہم پر کھول دے اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر اپنی ذات اپنی ذات عطا کرنا اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب کرنا یا اللہ اپنی یاد دائمی نصیب فرما غفلت سے بچا غفلت کے ماحول سے بچا یا اللہ ہمارے دینی ذوق پیدا فرما یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہماری پوری پوری کامل اصلاح فرما یا اللہ ہماری کامل اصلاح فرما ہماری اس مجلس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے حال پر نہیں فرما یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما یا اللہ ہمارے حضرت کے فیض کو عام فرما ہمارے حضرت کے فیض کو عالم میں فرما یا اللہ ہمارے شیخ کو درستی عطا فرما یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں دینی ترقیاں یا اللہ ہمارے حضرت کو عطا فرما حضرت کے گھر والوں کو رشتے داروں کو دوست آدھا سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور اپنی کمال محبت عطا فرما ہماری اس مسجد کو یا اللہ اپنے رنگ رکھنے کا ذریعہ بنا یا اللہ اپنے رنگ رکھنے کا ذریعہ یا رحم الراحمین یا اللہ حاضرین جو مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں جائز حاجتیں ہیں قبول و منظور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.